بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل نے جس طرح ماہ مبارک محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے مقدر فرمایا اور یہ مبارک گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ اسی فضل و کرم کے وسیلے سے ہمیں عمل کی بھی توفیق دے. کاش کہ ہم ہمارے اکابر نور اللہ مراقدہم اور حضرات ائمہ کے حالات پڑھیں, سوچیں, اس پر غور و فکر کریں, ان کی طرح سے رونا سیکھیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اصول تھا کہ وہ 20 برس تعبد میں گزار کر پھر آگے کام کے میدان میں تشریف لاتے تھے. تو ان کے شاگرد رشید داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال تفصیل سے ایک رمضان میں کئی روز تک میں نے بیان کیے تھے. تو اسی سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں جلا پیدا ہوئی اور اللہ عز و جل نے قضاء و قدر کے جو پہلے سے فیصلے تھے وہ مساعد اور مددگار ثابت ہوئے, اور آج تک الحمدللہ 4 دانگے عالم میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم و عمل سے دنیا فیضیاب ہو رہی ہے. اور یہ ہمارے اندر کمی اسی چیز کی ہے کہ ہم اپنے نفس پر پیر نہیں رکھ سکتے. جیسا حضرت مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک پیر نفس پر رکھو, دوسرا قدم جنت میں. بس یہ اس کو کچلنا اور اس پر پیر رکھنا ہمیں آسان فرما دے اللہ عز و جل اور ہم کچھ کر پائیں. ہمارا تو ہر وقت مادیت کی طرف رخ ہے, مادہ پرستی ہمارے رگو ریشے میں, روئیں روئیں میں, بال بال میں ایسا سرایت کر گئی ہے کہ اس کی لذت حلاوت اور اس کی کشش ہم چھوڑ ہی نہیں پاتے. اور اس کے برعکس حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مکی بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ کان جہادہ کلہ الی قبر, کہ تمام تر کوششیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صرف اسی کے لیے ہوتی تھی کہ الہی تو نے وجود عطا فرمایا, لیکن یہ تو عارضی ہے, یہ تو جیل خانہ ہے, محبس ہے, سجن ہے. اب اس سے آگے جب ملک الموت پروانہ لے کر ہماری روح لینے کے لیے پہنچے گا تو وہاں سے لے کر جو ایک طویل عالم اور طویل سفر شروع ہوگا تو ہم اس میں کیا کر پائیں گے. فرماتے ہیں مکی بن ابراہیم کہ آپ کی تمام تر کوششیں صرف اسی کے لیے ہوتی تھی کہ قبر میں کیسے گزرے گی, حشر میں کیسے گزرے گی, پل صراط پر کیا ہوگا, میدان محشر میں کیا ہوگا, اعمال تولے جائیں گے وہاں کیا ہوگا. ایک طویل فہرست ہے اور ہر عالم دوسرے سے طویل تر اور سب سے لمبا. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس کو قرآن نے متعدد جگہ بیان فرمایا تو وہ قیام کتنا لمبا ہوگا, صف بصف ساری دنیا انسانیت, جن و انس سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہوں گے. جیسا سورہ نبا میں آخری آیات میں اس کا ذکر ہے تو ہم اس کو پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں, کبھی سوچتے نہیں کہ تمام ملائکہ اور تمام انبیاء, جن و انس صف میں کھڑے ہوں گے اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو کوئی ایک مرحلہ تھوڑی ہی ہے, خودکشی کرنے والے یہی سوچتے ہیں کہ چلو خودکشی کر لیں گے, مر جائیں گے, جان چھوٹ گئی. ارے وہ تو ایک سے ایک بڑا عالم ہے, چھوٹے سے ایک عالم سے ہم ماں کے پیٹ میں رہے، وہ ایک عالم تھا، وہاں سے پھر اس دنیا میں آئے، اور یہ عالم وہ ماں کے پیٹ والا سال بھر کے قریب کا وہ عالم، اور یہ دنیا کا کسی کا ایک سال کا، کسی کا چند لمحے کا، تو یہ تمام سوچنے کی چیزیں ہیں تاکہ ہمیں کچھ عقل آئے، اپنی غلطی کا ہمیں احساس ہو کہ ہم نفس پرستی اور مادہ پرستی میں کس قدر الجھے ہوئے ہیں. اور ہمارے امام کا کیا حال تھا؟ کان جہادہ کلہ الی قبر. یہی وجہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جب پہنچتے ہیں کوفے تو پوچھا کہ یہاں سب سے زیادہ متقی اور پارسا اور صاحب ورع کون؟ تو سب کی زبان پر ایک ہی نام تھا کہ امام ابو حنیفہ. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مکہ مکرمہ میں ساری دنیا سے مخلوق جمع ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں اس وقت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا. ان کی نماز مثالی اور مشہور کہ سب سے زیادہ نماز رکعتیں ان کی زیادہ، سب سے قرات ان کی زیادہ، سب سے زیادہ ان کا طواف. ابو مطیف فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے قیام میں میں جتنی دفعے بھی مطاف میں پہنچا تو میں نے ہمیشہ ہر حاضری کے موقع پر دو بزرگوں کو دیکھا، ایک امام ابو حنیفہ اور ایک سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. دونوں بزرگ طواف میں مشغول رہا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت شیخ قدس روح کی خدمت میں طائف سے انار آئے تو حضرت کے سامنے جیسے انار کاٹا گیا تو شاید بہت کم لوگوں نے جو ہند و پاک سے وہاں پہنچتے ہیں انہوں نے بہت کم ایسے خوبصورت، اتنے بڑے، اتنے میٹھے، اتنے لذیذ انار دیکھے ہوں گے. تو حضرت نے دیکھتے ہی ارشاد فرمایا کہ اوہو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مولانا حبیب اللہ کے لیے اس میں سے انار بھیجوں. یہ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے تھے. تو ان کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مولوی حبیب اللہ کے پاس بھیجوں، لیکن ان کی قیام گاہ کسی کو نہیں بتاتے، کسی کو معلوم نہیں کہاں وہ رہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ حضرت میں کوشش کرتا ہوں، پہنچا دوں گا. اچھا، آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا میں نے تو ان کی قیام گاہ نہیں دیکھی، لیکن ان کے جو خادم خاص ہیں مولانا غلام رسول صاحب مالیگاؤں والے، جن کی گھڑیوں کی یہاں دکان ہے شارع خالد بن ولید پر، تو انشاءاللہ وہ پہنچا دیں گے حضرت کی خدمت میں. چنانچہ میں لے کر پہنچا، وہ میرے ساتھ چلے حضرت مولانا غلام رسول صاحب اور جو ابھی بیسمنٹ ہے مکہ مکرمہ میں، تو اس وقت اس میں تہخانے میں تمام خلوے کمرے بنے ہوئے تھے، کسی میں سامان زمزم والوں کا رکھا جاتا تھا، جس میں کسی میں صفحیں رکھی جاتی تھیں، کسی میں اور ضرورت کی چیزیں، اور کچھ خلوے اور کمرے ایسے تھے جو مخصوص حضرات کو دیے جاتے تھے، تو ان میں سے ایک کمرہ انہیں بھی دیا گیا تھا. تو وہاں لے کر پہنچے تو حضرت مولانا غلام رسول صاحب کی وجہ سے ہم ان کی زیارت کر سکے. مجھے بتایا گیا تھا کہ حضرت شیخ قدس روح کی تشریف آوری کا جب انہیں علم ہوا تھا تو وہ اوپر مطاف میں آ کر حضرت کی زیارت سے مشرف ہوئے، حضرت سے مصافحہ ملاقات ہو گئی تھی تو میں نے وہ حضرت کی طرف سے انار پیش کیے, قبول فرمائے, دعا کی درخواست کی, تو حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب دعا فرما رہے ہیں, اور دعا میں یہ آیات پڑھتے چلے گئے, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, پھر آخر تک وہ آیتیں دعا میں روتے ہوئے پڑھتے رہے, دعا فرمائی, اور جب ہم واپس ہونے لگے تو فرمانے لگے کہ حضرت کو میرا سلام کہنا, میرا جی تو بہت چاہتا ہے کہ حضرت کی زیارت کے لیے میں آؤں, لیکن میں مجھے دل کی تکلیف ہے تو اس لیے میں زیارت سے محروم رہتا ہوں. میں نے جب آ کر حضرت سے پیغام سنایا تو حضرت نے فرمایا کہ جو اہل کشف ہوتے ہیں, جنہیں کشف کشوف بہت زیادہ ہوتا ہے, تو ہر وقت مغیبات کو دیکھنے کا یہ انسانی دل تاب نہیں لا سکتا, اسی سے ان کو یہ جسمانی مرض لاحق ہو جاتا ہے. کبھی ملائکہ کو دیکھ رہے ہیں, کبھی حق جل مجدہ کے انوارات, تو ان چیزوں کا یہ دل متحمل نہیں ہوتا, اس لیے یہ مرض ہو جاتا ہے. پھر میں نے حضرت کو سنایا کہ جب یہ یہاں شروع میں تشریف لائے تو اس وقت ویزا وغیرہ کا انتظام نہیں تھا, تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر یہاں کے رہنے کی اجازت مجھے مل گئی تو میں 125,000 طواف کروں گا. حضرت نے فوراً پوچھا, وہ کر لیے تھے انہوں نے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ان کے خادم مولانا غلام رسول صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ہر وقت جس طرح بچے دوڑتے ہیں اس طرح دوڑتے ہوئے طواف کرتے رہتے تھے, ہر وقت جب دیکھو طواف میں مصروف اور دوڑتے ہوئے. اللہ نے کتنی ہمت دی, کتنی قوت دی, تو 125,000 طواف. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سنت جس پر انہوں نے عمل کیا, جو کہ ابو مطیع فرماتے ہیں کہ جس ساعت میں بھی رات اور دن میں میں پہنچتا تو دیکھتا کہ یہ دونوں بزرگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری طواف میں مشغول ہیں, اور نماز کے لیے تو کوفے میں شہرت ہو گئی تھی کہ ان سے زیادہ نماز پڑھنے والا سارے کوفے میں کوئی نہیں. تو اسی کثرت صلاح اور نمازوں کی کثرت کی وجہ سے, نوافل کی کثرت کی وجہ سے آپ کا لقب پڑ گیا تھا وتد, کہ جیسے میخ گاڑ دی ہو. اوہو, کتنی پیاری نماز ہوگی کہ جس طرح وہ میخ جو گاڑ دی سو گاڑ دی, وہ کسی چیز سے نہ ہلے گی نہ کچھ ہوگا, تو نماز میں کھڑے رہنے کا انداز کتنا پیارا ہوگا کہ یہ لقب پڑ گیا کہ لوگ ان کو وتد کہتے تھے, میخ, کھونٹا. اسد ابن عمر فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی, اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اکثر ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے. کتنا جوش آتا ہوگا کہ ایک رکعت میں پڑھے جا رہے ہیں, سارا قرآن ختم فرما رہے ہیں جوش میں, تو مالک کی رحمت بھی کتنی جوش میں آتی ہوگی. حضرت امام ابو یوسف نقل فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے وتر میں قرآن مجید ختم کیا تھا. یعنی یہ کتنا تعلق قرآن سے اور کلام اللہ سے, اور جس ذات کا یہ کلام ہے اس سے کتنا تعلق اور کتنی محبت, کہ تمام چیزیں ان کے لیے آسان ہو گئی. اسی لیے لکھا ہے کہ 4 اشخاص ہیں کہ جنہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے بیت اللہ میں قرآن ختم کیا, تو ان میں 4 میں ہمارے امام اعظم بھی ہیں, کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ میں قرآن ختم کیا، وتروں میں قرآن ختم کیا، اکثر و بیشتر ایک ایک رکعت میں قرآن سارا ختم کر لیتے تھے، تو کبھی تو پڑھے جا رہے ہیں قرآن اور کبھی ایک ہی آیت پڑھ کر ساری رات گزار دی. ایک خادم آپ کے ابراہیم بصری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ فجر کی نماز میں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شریک تھا کہ آپ نے فجر میں یہ آیت پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. تو چونکہ ظالموں کا ظلم بھی آپ نے سہا بھی تھا، دیکھا بھی تھا دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے، تو اس آیت کے معنی اس کی تفسیر تشریح سے خوب واقف تھے. تو فرماتے ہیں کہ سارا بدن کانپ رہا ہے اور اس کو پڑھے جا رہے ہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کہ ظالم جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کو پتا نہیں، اللہ غافل ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے انہیں استدراج ہے، ڈھیل دے رہا ہے اللہ. اب جمعہ کا دن آتا ہے تو محمد ابن فرات فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، پھر کسی نے کہا کہ وہ جمعہ کی نماز کے بعد بھی 20 رکعت پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. کس قدر رکعتیں ان کے لیے آسان. آپ کے شاگرد رشید امام زفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی آیت پڑھتے ہوئے ساری رات گزار دی. بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر، کہ اللہ نے اپنے سامنے سب کی پیشی کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، وعدہ کر رکھا ہے فلاں وقت میں سب میرے سامنے پیش ہوں گے. تو یہ قیامت میں یہ سب کچھ ہوگا، تو آپ کی ساری رات کی جو ترتیب ہوتی تھی بڑی عجیب و غریب، کبھی ایک رکعت میں قرآن ختم، کبھی وتروں میں ختم، کبھی ایک آیت پڑھ رہے ہیں اسی میں ساری رات گزر گئی. اسی لیے محارب ابن دثار فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اچھا قیام لیل کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، اور ایک آدھ دو نہیں، ایک جماعت کی جماعت سب چیزیں بیان کرتی ہے. یحییٰ ابن ایوب فرماتے ہیں کہ امام صاحب رات کو سوتے ہی نہیں تھے. اسد ابن عمر فرماتے ہیں کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. حسن ابن عمارہ فرماتے ہیں کہ غسل دیتے جا رہے ہیں ساری جماعت روتی جاتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ پر اللہ رحم فرمائے کہ 30 سال تک روزے سے رہے، 30 سال تک روزے رکھتے رہے، اور 40 برس تک رات کو سوئے نہیں. کتنا ان کو مزہ آتا ہوگا نماز میں اور رکوع سجود اور قیام میں. ابو زائدہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عشاء کی نماز میں نے ساتھ ہی پڑھی، سب لوگ چلے گئے، میں امام صاحب کو دیکھتا رہا. امام صاحب کہ آپ نے نماز میں قیام میں قراءت شروع فرما دی، تو ایک آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی، اسی کو دہراتے رہے. کسی کے پیچھے ایک مرتبہ عشاء کی نماز حضرت امام نے پڑھی، انہوں نے سورہ اذا زلزلت پڑھی، تو اب میں نے سوچا کہ نماز عشاء کی پڑھ کر کے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر میں اٹھیں گے. کہتے ہیں میں گھر چلا گیا تہجد کے وقت فجر کے قریب، پھر جب واپس پہنچا تو دیکھا کہ اسی طرح مسل بیٹھے ہوئے ہیں اور آنسو جاری ہیں، داڑھی پکڑ کر مسلسل روئے جا رہے ہیں. اور یہ آپ کی شب گزاری اور قیام لیل اور رات کی ریاضت اور عبادت، اس کو جماعت کی جماعت بیان کرتی ہے. اب تک جتنے آپ نے اس اسماء گرامی سنی تو ان کے ساتھ ان کو بھی ملا رہے ہیں، حماد ابن ابی سلیمان، علقمہ ابن مرشد، عون ابن عبداللہ، تو یہ سارے کے سارے بیان کرتے ہیں کہ برس ہا برس ہم نے ان کو دیکھا کہ کبھی رات کو پیر لمبے کرتے نہیں تھے، لیٹتے نہیں تھے. فرماتے ہیں کہ جس جگہ امام صاحب کی وفات ہوئی اس جگہ امام صاحب نے 7,000 قرآن شریف ختم کیے. مصر فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا تو دیکھا کہ بڑی پیاری آواز سے قرآت ہو رہی ہے, تو میں سننے لگا تو دیکھا کہ امام صاحب ہیں اور ایک ہی رکعت میں سارا قرآن مجید ختم کر ڈالا اور ایک ہی جگہ خانہ کعبہ میں جس طرح بتایا گیا 4,000 نے قرآن مجید خانہ کعبہ میں نماز میں ختم کیا, ان میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ سعید ابن جبیر تابعی, امام التابعین اور حضرت تمیم داری اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ایک محدث یزید ابن ہارون فرماتے ہیں کہ میں نے 1,000 مشائخ کو دیکھا لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ متقی اور کم بولنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو اور جنہوں نے سب سے زیادہ قریب سے دیکھا جیسے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے علم اور اپنا تقویٰ اور ان کے فقہ کی وجہ سے سب پر غالب رہتے تھے. امام محمد فرماتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب اتنے بڑے انسان تھے کہ علم اور تقویٰ اور سخاوت وغیرہ کے پہاڑ بنائے جا سکتے ہیں. کس قدر انہیں محبت تھی اپنے پیر و مرشد اور اپنے امام سے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. آپ کے ہم عصر ہیں, ہم زمان ہیں, ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے دروازے ہمارے لیے بھی کھولے گئے, امام صاحب کے لیے بھی کھولے گئے, لیکن ہم نے دنیا کو اختیار کیا لیکن امام صاحب نے آخرت کو پسند کیا. ایک محدث فرماتے ہیں کہ امام صاحب کو آزمایا گیا مال و دولت کے ذریعے بھی اور دروں کے ذریعے بھی, مار کر کے بھی, پیٹ کر کے بھی, جیل میں ڈال کر کے بھی, ظلم کر کے بھی, لیکن امام صاحب کو رام نہ کر سکے. اسی لیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب ورع و پرہیزگاری اور تقویٰ اور دنیا سے بے رغبتی اور زہد اور تیسری صفت مادیت اور دنیا اور مال و زر کے مقابلے میں, مال و منال اور عیش و عشرت کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا, تو یہ تین صفتوں میں امام صاحب اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ لا یدرکہ احد, کہ کوئی پہنچ نہیں سکتا. کتنے بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کلمات سے آپ کی مدح فرما رہے ہیں. اور جس طرح کوئی صرف ایک ہی کام میں لگ جاتا ہے کہ بس یہ گردن جھکا کر مراقبے میں بیٹھے ہوئے حضرت ساری رات بیٹھے رہیں گے, حضرت امام کا جمیع جہاد کا تعلق تھا, ہر طرح کا خیر کا کوئی رستہ چھوڑا نہیں تھا کہ جس میں امام صاحب کا حصہ نہ ہو. اسی لیے جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فجر کی نماز سے فارغ ہوئے کہ درس شروع فرما دیا. اب ساری رات تو گزاری ہے قیام لیل میں, تلاوت میں, اور نماز سے فراغت ہوئی کہ فوراً طلبہ کا ہجوم ہو جاتا ہے اور دور دور سے آئے پہنچنے والے لوگ سوالات کرتے, تشفی بخش آپ جواب عنایت فرماتے, پھر وہ جو آپ نے خصوصی تلامذہ 40 اکٹھے فرما رکھے تھے مجلس تدوین فقہ وہ شروع ہو جاتی اور وہ ظہر تک اس میں مصروفیت رہتی, اور ظہر کی نماز پڑھی, گھر میں تشریف لائے, اور گرمیوں میں ظہر کے بعد تھوڑی دیر آرام گھر میں آپ فرماتے, پھر نماز عصر کے بعد درس و تعلیم کا سلسلہ پھر شروع ہو جاتا. مغرب سے پہلے ایک چکر صرف اپنی دکان کا لگاتے جہاں ریشم کا آپ کا کاروبار تھا, اسی وقت دوستوں سے بھی ملاقات فرماتے ہیں، کوئی بیمار ہوا اس کی عیادت کے لیے تشریف لے آتے ہیں، کوئی ضرورت مند حاجت مند ہے اس کو دیکھنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں، اور مغرب کی نماز پڑھی اور پھر درس کا سلسلہ شروع فرما دیتے، پھر عشاء کی نماز، اور عشاء کی نماز کے بعد پھر صبح تک قیام لیل۔ ابھی جو قصہ بیان کیا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بڑی دلکش آواز سے آپ نے قرآن شروع فرمایا اور ساری رات میں قرآن شریف ختم کر دیا، تو اس کے راوی مسعر، تو مسعر جنہوں نے اس کو دیکھا اور بیان کیا آپ کے خادم اور تلمیذ، ان کے متعلق ابن معاذ فرماتے ہیں کہ مجھ کو بتایا گیا کہ مسعر نے امام صاحب کی مسجد ہی میں سجدے کی حالت میں وفات پائی، کہ امام صاحب نے لوگوں کو مرنا سکھایا، کہ جیسے حضرت امام صاحب سجدے میں مرنے والے تھے تو اسی حال میں ان کے شاگرد مسعر آپ کی نقل کر رہے ہیں، نمازوں کی، سجدوں کی، لمبے لمبے سجدوں کی، اور ان کی دعا قبول ہو گئی مسعر کی، اور مالک نے سجدے کی حالت میں آپ کو اٹھا لیا، جیسے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مؤذن کے ساتھ سب سے پہلے مصلی ہوتے تھے دفتر کی مسجد میں، ملا اللہ بندہ اذان دیتے اور صف میں بیٹھ جاتے مکبر کی جگہ، تو ان کے قریب حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نمبر دو پر ہوتے، ظہر کی سنتیں تمام نمازوں میں وہ ان کے قریب، ممبر کے قریب ان کی جگہ ہوتی تھی، تو یہ ملا اللہ بندہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جی کے والد محترم ظہر کا وضو فرما کر آئے، سنتیں شروع فرمائی، اور ظہر کی تو سنتوں کی کسی رکعت میں سجدے میں پہنچے، افسر اٹھتا ہی نہیں، انتظار کیا تھوڑی دیر، پھر دیکھا کہ سجدے میں ظہر کی سنتوں میں ان کی روح مالک کے حضور حاضر ہو گئی، رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ یہ جو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ریاضت، مجاہدہ، علمی انہماک، درس و تدریس اور قیام لیل اور کثرت تلاوت قرآن، یہ تمام چیزیں تو بعد میں ہوئی، لیکن امام ابن سیرین نے ان تمام چیزوں سے پہلے کیسے اس کو بھانپ لیا تھا، اور امام صاحب کے خواب کی کتنی سچی تعبیر دی تھی کہ امام صاحب نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کو کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہڈیوں کو میں جمع کر رہا ہوں۔ ابن سیرین نے کے سامنے کسی نے خواب بیان کیا تو فرمایا کہ تمہارا خواب نہیں ہو سکتا، پھر مجبوراً ان کو نام بتانا پڑا، جب نام بتایا گیا تو فرمایا کہ صاحب هذه الرؤيا، کہ یہ جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے ان سے علم کی ایسی خدمت لی جائے گی، لم يسبق احد الیہ من قبلی، کہ ان سے پہلے ایسی خدمت کسی سے لی نہیں گئی۔ دیکھا آپ نے کتنی سچی تعبیر، اور ابھی تو حضرت امام علمی اشتغال کی طرف ابھی متوجہ نہیں تھے، اپنی تجارت میں مشغول تھے کہ شعبی رستے میں ملتے ہیں اور دیکھ کر فرماتے ہیں کہ دیکھو آپ کے اندر میں ایک نور دیکھ رہا ہوں، کوشش کیجئے کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو۔ تو کیسی کوشش کی ہوگی امام صاحب نے، حضرت شعبی کس نصیحت پر کس قدر عمل کیا کہ اس نور کو بڑھاتے ہی چلے گئے۔ تو جیسے ابن سیرین نے دیکھا، جیسے شعبی نے دیکھا، تو اسی طرح امام باقر جعفر صادق کی خدمت میں امام صاحب ایک دفعہ حاضر ہوئے تو آپ کے چہرے کو تکتے رہے دیکھتے رہے, فلما نظر الیہ جعفر قال کانی انظر الیک وانت تحیی سنت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے جد امجد سید الکونین فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علوم کا آپ احیاء فرمائیں گے. امام جعفر کی فراست ایمانی کتنی کس قدر تیز کہ صرف چہرہ دیکھ کر آپ نے بھانپ لیا تھا. اللہ عز و جل ہم سب کو امام اعظم کی قدر دانی کی توفیق دے, آپ کے درجات بلند فرمائے, ساری انسانیت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.